أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں, اور پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ طارق کا تعارف پیش کیا تھا, اور اسی سلسلے کلام کو آگے بڑھانے کے لیے چونکہ تعارف بہرحال ابتدائی چند آیات کا تعارف پیش کیا تھا اور کچھ آیات باقی رہ گئی تھی, لہٰذا اس سلسلے میں آج کے پروگرام میں ہم اس تعارف کو مکمل کریں گے. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب, ہمارے درمیان موجود ہیں جو سورہ طارق کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن گفتگو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سورہ طارق کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
بنام خدائے رحمان الرحیم, قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی, اور آپ کیا جانیں رات کو چمکنے والا کیا ہے, وہ روشن ستارہ ہے, کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو, پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے, بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے, لہذا انسان کے پاس نہ کوئی قدرت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور دانہ اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی, یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں, پس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین سورہ طارق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم سب نے سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو سے. ناظرین ہماری گفتگو پچھلے ہفتے سورہ طارق کے حوالے سے ہوئی تھی, اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس کی 17 آیات ہیں, اور اس سورہ کے اندر جو محور ہے گفتگو کا پروردگار عالم کی انسانوں کی ہدایت کے لیے, تین نہایت ہی اہم اور مرکزی محور ہیں جس پہ گفتگو ہوئی ہے. سب سے پہلے قیامت کا ذکر ہے, پروردگار نے آسمان کی قسم کھائی ہے, اور اس کے بعد قیامت کا ذکر کیا ہے, اور ایک ساتھ ساتھ میں ایک اہم موضوع جس میں پیش کیا گیا ہے وہ انسانی خلقت، کہ انسان کو کس چیز سے خلق کیا گیا اور انسان اپنے آپ کو پہچانے. لہذا انسان کی خلقت ایک نجس پانی سے، ایک نجس قطرے سے کی گئی ہے، اور انسان اس کے باوجود کہ اس کی خلقت اس طرح کی ہے، دنیا میں کس طریقے سے اکڑ کے چلتا ہے اور کیسے غرور کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اور سب سے آخری نقطہ جو اور اہم نقطہ ہے وہ اس سورے کے اندر قرآن کی اہمیت کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن کی اہمیت کو اس سورے کے اندر اجاگر کیا ہے. تو لہٰذا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے مہمان کے پاس چلتے ہیں، جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں نے ایک خلاصہ پچھلے پروگرام کا قبلہ پیش کیا تھا، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ آیت نمبر 4 کے اندر جو گفتگو پروردگار عالم نے ان کل نفس لما علیہا حافظ، تو اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آخر میں حافظ کا، یعنی حفاظت کرنے والا، محافظ. تو یہاں پہ محافظ کون ہے اور جس چیز کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہو خیر ناصر ومعین، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہا. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
آپ نے جیسا کہ گزشتہ جو 3 آیات پہ گفتگو ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا، اور آج جو ہماری گفتگو ہے وہ 4 آیات سے ہے، آیت سے. اس میں جو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ کوئی ایسا نفس نہیں ہے کہ جس پر نگراں معین نہ ہو. اب یہ کہ یہاں پہ وہ کون سی چیز ہے کی جو نگراں کرتی ہے، یعنی جو حفاظت کرتی ہے، جو محافظ ہے،
اور
وہ کیا چیز ہے
نگرانی کرتی ہے،
جی، اور وہ کیا چیز ہے کہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس سلسلے میں جب ہم تفاسیر پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے مختلف انداز سے اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کی. مثلا ایک تفسیر یہ بیان ہوئی ہے کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں، اس سے مراد فرشتے ہیں، اور جس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے وہ انسان کے اعمال ہیں. البتہ یہ اعمال جن کی حفاظت کی جاتی ہے ان کو وہ فرشتے اسی شکل میں لکھتے ہیں اور اسی نیت کے ساتھ لکھتے ہیں، چاہے
جس نیت کے ساتھ اس نے وہ عمل
انجام دیا ہے، چاہے اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو. اور اس تفسیر کی تائید جو ہے وہ سورہ انفطار کی اس آیہ کریمہ سے ملتی ہے، ان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، پروردگار نے تمہارے اوپر جو ہے کچھ محافظین بنا رکھے ہیں کہ جو محترم لکھنے والے ہیں، اور وہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں کہ جو تم انجام دیتے ہو. تو یہ آیہ کریمہ یا دیگر آیات جو ہیں وہ اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ محافظ جو ہیں وہ فرشتے ہیں، اور جس چیز کو محفوظ کرتے ہیں وہ انسان کے اعمال ہیں. دوسری تفسیر یہاں کے اوپر یہ کی گئی کہ محافظ جو ہے فرشتے ہیں، لیکن جو حفاظت کی جاتی ہے وہ انسان کی حفاظت کی جاتی ہے. کس چیز سے؟ حادثات سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ سے، یا اسے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر وہ حفاظت کرنے والے نہ ہوں انسان کی تو دنیا میں جو حادثاتی موت ہوں گی وہ نیچرل جو موتیں ہیں، جو ڈیتھ ہوتی ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہو جائیں گی. لہذا وہ جو ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں انسان کی مختلف حادثوں سے، اور مختلف
انسان کو بچاتے ہیں،
ہاں، خطرناک مواقع سے.
پروردگار عالم نے ان کو انسان کی جان اور اس کے ظاہری جو جسم ہے اس کو بچانے کے لیے مقرر کیا ہے.
مگر ایک ہی انسان، کسی انسان کا بہر الوقت پورا ہو جائے اور اس کی اجل مسمہ جو ہے وہ جو معین وقت ہے وہ پہنچ جائے.
صحیح.
البتہ میں اس سلسلے میں غور کر رہا تو میں نے دیکھا کہ شاید یہ بھی اپنی تفسیر اپنی جگہ پہ صحیح ہو، خاص طور سے ان بچوں کے حوالے سے جو ننھے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 24 مستقل ان کی نگرانی نہیں کی جا سکتی، ان کی حفاظت نہیں کی جا سکتی. اور بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب واقعی تعجب ہوتا ہے کہ کیسے بچہ بچ گیا، کیسے اس طرح گرتے ہیں، اس طرح کھیلتے کودتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ واقعی ممکن ہی نہیں ہے ان کا بچنا، یعنی جن حالات سے وہ گزرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ نے جن کو معمور کر رکھا ہے.
یقینا
ایک تفسیر میں بیان کی گئی وہ یہ کہ پروردگار نے جو ہے وہ ایسے فرشتے معین کیے ہوئے ہیں کہ جو انسان کو جن اور شیاطین جو ہیں ان کے وسوسوں سے بچاتے ہیں.
اچھا.
ان کے وسوسوں سے جو ہے ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ البتہ اس آیہ کریمہ میں جو قابل غور نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پروردگار نے جو ہے وہ پہلے قسمیں کھائی ہیں مختلف، اور قسمیں مثال طور پر کہا کہ جو ستارے چمکنے والے اس کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، اس کے بعد کہتا ہے کہ کوئی ایسا نفس نہیں ہے کہ جس کا محافظ نہ ہو، جس کا نگراں نہ ہو، جس کا نگہبان نہ ہو۔ تو اس میں ایک تناسب ہے، ایک مناسبت پائی ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے
قسموں کے درمیان
اور اس آئے کریم
کے درمیان
یہ مناسبت کیا ہے؟ مناسبت ایک پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے آسمان جو ہے ایک خاص نظم کے ساتھ، معین نظم کے ساتھ جو ہے پایا جاتا ہے اور اپنی جگہ پہ جو ہے موجود ہے، جس طرح سے یہ چمکتے ہوئے ستارے اپنے اندر ایک خاص نظم لیے ہوئے ہیں، ایک خاص حساب و کتاب کے تحت ہیں، اسی طرح سے انسان کے اعمال کا بھی حساب کتاب ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کا حساب کتاب رکھا ہو، ہر چیز کو ایک نظم کے ساتھ رکھا ہو، حساب و کتاب کے ساتھ رکھا ہو،
انسان کو بالکل
انسان کے اعمال کا کوئی حساب کتاب نہ ہو۔ تو جیسے ہم نے ہر کائنات کی ہر چیز کو حساب و کتاب کے تحت رکھا ہے، اسی طرح سے انسان کے اعمال کا بھی حساب کتاب ہے، اور وہ حساب کتاب اس کو جو ہے وہ پروردگار کے یہاں دینا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ یہاں کے اوپر یہ ہے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ ہم ان قسموں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس چیز کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ وہ اہمیت کیا ہے کہ ہم نے قسمیں کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد ذکر کیا کہ ہر نفس کا ایک نگہبان ہے، یعنی کیا، یعنی یہ اتنا اہم موضوع ہے جس کے لیے پروردگار قسمیں کھا رہا ہے مختلف، کہ یعنی انسان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ توجہ کیا کہ جب ہر انسان کا ایک نگہبان ہے، جب فرشتے نگرانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، تو انسان کی یہ اصلاح اس کی تربیت کے لیے بہت مؤثر چیز ہے۔ بھائی اگر ہم سے ہمارے سامنے 24 گھنٹے جو ہے وہ ایک ویڈیو کیمرہ لگا دیا جائے جو ہماری جو ہے تمام حرکات و سکنات کی جو ہے مستقل جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہو، اس کی فلم بنا رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہر اعمال جو ہے وہ نپے تلے ہوں گے، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ کیونکہ
انسان ہماری جو ہے ایک ایک قدم جو ہے پھونک کے اٹھائے، کوئی کوئی غلطی نہ ہو اس سے،
جی
کوئی برا فعل سرزد نہ ہو۔ تو ایک بڑا جو ہے وہ آفیسر یا کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے مجھے ہمیشہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے،
اپنے زیر نظر رکھے ہوئے۔ تو اب یہ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ فرشتے جو ہمیں زیر نظر رکھے ہوئے اور جو کیمرہ ہم کو زیر نظر رکھے ہوئے، دونوں فرق یہ ہے کہ یہ کیمرہ ہماری نیتوں کو نہیں محفوظ کرتا ہے، لیکن یہ فرشتے جو ہماری نیتوں کے ساتھ جو ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں ہے خدا نخواستہ۔ تو یہ اہم نکات وہ ہیں کہ جو انسان کو اس بات طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہر وقت انسان کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کے ہر عمل، ہر نیت جو ہے وہ اللہ کے زیر نظر ہے، اس کے فرشتوں کے زیر نظر ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسا عمل سرزد نہ ہونے پائے کہ جو
اللہ کی مرضی کے خلاف۔ قبلہ یہاں پہ ایک اور انتہائی اہم آیت اسی سورہ کے اندر، سورہ طارق کے اندر غالباً آیت نمبر 7 ہے، میں اس کی تلاوت کر دوں تمام دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں، کہ پروردگار عالم جس میں ارشاد فرما رہا ہے انہ علی رجعہ لقادر، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یخرج من بین الصلب والترائب، البتہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، تو یہاں انسان کی خلقت کا جو ہے وہ پروردگار عالم نے ذکر کیا، جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں اس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ انسان دیکھے کہ اسے کس طرح خلق کیا گیا ہے، اور اسے ایک پانی سے خلق کیا گیا ہے، ایک ایسا پانی کہ جو اچھلنے والا پانی ہے، تو یہ اور یہ پانی نکلتا ہے صلب اور ترائب کے درمیان سے۔ تو یہاں پہ جو لفظ صلب اور ترائب استعمال ہوئے ہیں، دو الفاظ، دو اصطلاحات، یہ کیا اس کے معنی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟
جی یہ جو آئے کریمہ نمبر 7 ہے، اس میں اس سے پہلے جو آیات کریمہ ہے اس سے ربط چونکہ پایا جاتا ہے، تو ہم 5 سے جو شروع کرتے ہیں اپنی اس بات کو کہ فلینظر الانسان مما خلق، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے خلق کیا گیا۔ اس کے میں نے شان نزول میں ذکر کیا تھا کہ ابو الاشد نام کا ایک شخص تھا کہ وہ اکڑ رہا تھا، غرور کر رہا تھا، تو اس کے لیے پروردگار نے اس آیت کو نازل کیا کہ وہ دیکھے کہ انسان کو کس چیز سے جو ہے خلق کیا گیا، اس کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ اچھا یہاں کے اوپر مجھے بات یاد رہی، آپ نے بھی اشارہ کیا تبھی گفتگو کے شروع میں، کہ انسان اگر متوجہ رہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا تو کبھی اس کے اندر غرور و تکبر نہیں پیدا ہوگا، یعنی اپنی ابتدا اور انتہا دونوں طرف اگر توجہ رہے، کہ بعد میں اسے مردار کی شکل ہو جانی، یعنی وہ نجس ہو جائے، ابتدا بھی نجس ہے اور انتہا بھی نجس ہے۔ لہٰذا بلاغہ ملتا ہے مال ابن آدم کہ ابن آدم کے انسان کو فخر کرنے کا محل ہی نہیں کہ وہ فخر کرے، کہ اولو نطفہ و آخرہ جیفہ، کہ اس کی ابتدا نطفے ہے، نہیں نطفے نجس سے ہے، اور انتہا اس کی جو ہے وہ مردار کی شکل میں ہو جائے گا، وہ بھی نجس ہے، تو اسے فخر کرنے میں خیر اپنی جگہ کے اوپر کہ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے تاکہ کسی طرح کا کوئی کبر و غرور جو پیدا نہ ہونے پائے۔ کبر کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے اندر بزرگی کا احساس کرے کہ میں بڑا ہوں کسی سے، اور یہی کبر جب ظہور پذیر ہوتا ہے، جب باہر نکل کے آتا ہے، تو اس کو ہم تکبر کا نام دیتے ہیں، جب یہ عمل میں ظاہر ہونے لگے تو اس کو تکبر کہا ہے۔ کبر اندر کی صفت ہے، تکبر باہر کی صفت ہے۔
تو خدا نہ کرے، گفتگو انتہائی اہم اور خوبصورت جگہ پہ آ کے پہنچی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اس گفتگو یہاں روک کے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ، چونکہ واقعاً انسان جب یہ احساس کرنے لگے کہ میں کوئی بڑا انسان ہو گیا ہوں، کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں، دوسروں کی بنسبت باقی مجھ سے چھوٹے ہیں، تو انسان جو ہے وہ غرور کرنے لگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور یہی چیز انسان کی شخصیت کو بھی ختم کر دیتی ہے، اس کے اعمال کو بھی خراب کر دیتی ہے، اور آخرت کو، نہ صرف اس کی دنیا بلکہ آخرت کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک وقفے کا ٹائم ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ طارق کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وقفے کے ساتھ، پھر ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
اس سورہ میں اللہ نے فرمایا، کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی اس کے اعمال ثبت کرنے والے ہیں، یا یہ مقصود ہو سکتا ہے کہ اسے ہر حادثے سے بچانے والے فرشتے موکل ہیں، خصوصاً بچپن کی عمر میں۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے نفس کو دوام حاصل ہے، یہ نفس وجود میں آنے کے بعد مٹنے والا نہیں ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن خود نفس انسانی کو دوام و بقا حاصل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان مراحل کا ذکر ہے جن میں انسانی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آیت کا اشارہ ممکن ہے اس بات کی طرف ہو کہ مرد کے مادہ تولید کو مرد کے صلب ریڑھ کی ہڈیوں سے، اور عورت کے تخمدان کو ترائب سینے کی ہڈیوں سے بنیادی مواد فراہم ہوتے ہیں۔ بعض اہل تحقیق کا نظریہ ہے کہ صلب اور ترائب دونوں کا تعلق مرد سے ہے، چونکہ اچھلنے والا پانی مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا تخم تو مقاربت سے پہلے تخمدان سے جدا ہو چکا ہوتا ہے، 5 دن تک انتظار میں رہتا ہے، اس اثنا میں مقاربت ہوئی تو حمل ٹھہر سکتا ہے، لہذا صلب اور ترائب دونوں کو مرد میں تلاش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ترائب ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جن سے نطفہ گزر کر پیشاب کی نلی میں وارد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کا اعلان ہے جس کی حقیقت کا انکشاف آنے والی نسلیں کریں گی۔ جو ذرات ریڑھ اور سینے کی ہڈیوں سے نطفہ بنا سکتی ہے، وہ اس انسان کو مٹی کے ذرات سے بھی دوبارہ بنا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا میں تو اللہ ستار العیوب ہے کیونکہ یہ دار الامتحان ہے، لیکن دار الجزا میں تو بہت سے لوگوں کے راز فاش ہو جائیں گے۔ دنیا میں نیک اور صالح بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے قیامت کے روز رسوا ہو جائیں گے، اور کافر اپنی احمقانہ چال چلتا ہے، اور اللہ بھی حکیمانہ چال چل رہا ہے۔ کافروں کی چال اللہ کے دین کے خلاف سازش کاری ہے، اور اللہ کی چال ان کو مہلت دینا ہے، یہ مہلت کافر کے لیے مہلک ہے، ان کو جرم میں اضافے کی مہلت دی جاتی ہے جو بہت بڑی سزا کا پیش خیمہ ہے۔
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور گفتگو ہماری چل رہی ہے ایک سورہ طارق کی ایک انتہائی اہم آیت ہے کہ جس میں انسان کی خلقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. ایک ایسے پانی سے خلق کیا گیا ہے کہ جو صلب اور ترائب کے درمیان سے نکلتا ہے. تو ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی صاحب, مہدی حسنی صاحب, گفتگو فرما رہے ہیں. جی قبلہ, تکبر اور غرور کے حوالے سے بات کر رہے تھے آپ کے, انسان کو دیکھنا چاہیے جس طرح مولا امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر,
جی, کہ اسے کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. ظاہر سے بات سے بات نکلنے, مجھے یاد آ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام, ائمہ علیہ السلام, اتنے فضائل و کمالات ہونے کے باوجود ان کے اندر ہمیشہ توازو اپنے آخری درجے پہ تھا,
یقیناً
اپنے عروج پر تھا, جبکہ ان کے پاس سب کچھ تھا, دنیا کے اختیارات بھی تھے اور جو کمالات جو ہوتے ہیں معنوی وہ تو ان کے پاس تھے ہی. علماء کی سیرت میں بھی کہ یعنی وہ اپنے کو ایک اس صفت سے دور رکھنے کے لیے کبر و غرور کے یعنی توازو انجام دیتے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں پڑھا تھا جب آپ فرانس میں تھے, تو اس وقت اپنے ہاتھوں سے وہ جو ہے وہ ٹوائلٹ جو ہے وہ اس کو صاف کیا کرتے تھے. یعنی اچھا, اتنی بڑی شخصیت, اتنی عظیم شخصیت, اس کے باوجود اسی لیے تاکہ جو ہے وہ کبر اور غرور جیسی صفت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی
پیدا نہ ہو,
پیدا ہونے پائے انسان.
واقعاً یعنی کہ آج ہم کسی بہت بڑے سیاستدان کے بارے میں, حتیٰ کہ چھوٹے موٹے سیاستدان اور حاکم اور وزیر ہوتے ہیں کسی ملک کے اندر, کسی شہر کے, ان کے بارے میں بھی ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اس طرح سے اپنے گھر میں صفائی کریں.
جی ہاں, وہی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنے اسی یعنی اس بری صفت اور اس گناہ سے محفوظ رکھے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر یعنی پیدا ہی نہ ہونے دے شروع سے صفت, اپنے کو جو ہے وہ پروردگار کا ایک ذلیل بندہ سمجھے. اسی لگا گا کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے اپنے کو اللہ کے نزدیک ایک ذلیل اور حقیر بندہ سمجھے, تاکہ اس بری صفت سے وہ دور رہے. خیر اب ایک الگ موضوع ہے. اب آتے ہیں اپنے اسی آئے سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کو دیکھے کہ وہ انسان دیکھے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. اس میں خود ہی پروردگار اس کی وضاحت کرتا ہے, خلق من ماء دافق, پروردگار نے اس کو جو ہے وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا, اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. اس کی صفت کیا ہے اس اچھلتے ہوئے پانی کی؟ یخرج من بین صلب و ترائب, کہ جو خارج ہوتا ہے, نکلتا ہے صلب اور ترائب کے درمیان سے. صلب اور ترائب کے جو ابھی ہم نے اس وقفے میں دیکھا کچھ باتیں اس حوالے سے ذکر کی گئیں, صلب اور ترائب کے جو لغت نے معنی بیان کیے گئے ہیں, صلب کے معنی پشت کے ہیں اور ترائب کے معنی جو ہیں وہ سینے کے بیان کیے گئے ہیں. البتہ مفسرین جب اس آئے کریمہ میں نظر ڈالتے ہیں تو اپنی تحقیق کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کے مختلف معنی کرتے ہیں. مثال طور پر بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں صلب اشارہ ہے مردوں کی طرف اور ترائب اشارہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف.
اچھا,
اور جو یہ مادہ نکلتا ہے مادہ تولید, یہ وہ مادہ ہے کہ جو دونوں کے مادوں سے مرکب ہوتا ہے. اور دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں صلب سے مراد جو ہے وہ پشت ہے اور ترائب سے مراد جو ہے وہ سینہ اور انسان کے آگے کا حصہ ہے, اور یہاں جو مادہ تولید ہے وہ مادہ منویہ جس کو کہتے ہیں وہ وہی مرد کا ہے. ایک اور تفسیر کی جو اس آئے کریمہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم آہنگ ہے اور لغت میں جو معنی بیان کیا گیا اس سے زیادہ نزدیک ہے, وہی بیان کیا گیا کہ یہاں صلب سے مراد جو ہے وہ پشت ہے, پشت کا پورا حصہ ہے, اور ترائب سے مراد جو ہے وہ انسان کے آگے کا پورا حصہ ہے. اور یہ مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مادہ منویہ ہے ان دونوں کے درمیان سے نکلتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ صرف مرد کے مادہ تولید کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ اس کی دلیل یہ بیان کرتے ہیں, چونکہ اس آئے کریمہ میں اس سے پہلے جو ارشاد ہوا کہ یہ اچھلتے ہوئے پانی سے خلق کیا گیا, اچھلتے ہوئے پانی کی جو صفت پائی جاتی ہے وہ مردوں کے لیے ہے, تو مردوں کا مادہ تولید ہوتا ہے,
میل کے اندر ہوتی ہے, فیمیل
کے اندر یہ چیز, یہ صفت نہیں پائی جاتی, تو ان کی بہرحال یہ دلیل ہے. تو اس طرح سے یہ تفسیر جو ہے وہ جو لغت میں معنی بیان کی اس سے زیادہ قریب ہے. البتہ ممکن ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور آگے بڑھے, ممکن ہے کل جو ہے وہ مفسرین آئیں اور اس حوالے سے کوئی اور جو ہے وہ دقیق تفسیر بیان, اب تک جو مفسرین نے اس پہ تحقیق کی ہے, جو بیان کی ہے وہ یہ تین تفسیریں انہوں نے
بیان کی ہیں. یعنی ممکن ہے کہ مستقبل میں یا مستقبل قریب میں یا ہو سکتا ہے مزید بعد میں,
جی جی,
اس کی صحیح تفسیر ٹیکنالوجی کے ذریعے اور بہت ساری چیزوں کے ذریعے زیادہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے
ہاں اسے اور دقیق
ہم سمجھ
تفسیر جو ہے
سکے.
وہ یا اور کوئی معنی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے، اور یہ سب تفسیر اپنی جگہ کے اوپر سے، کسی تفسیر کو جو ہے وہ غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن ممکن ہے کہ اس سے اور دقیق اور اس سے بہتر
اور تفسیر اور واضح تر جو ہے وہ سمجھ میں آنے والی تفسیر انشاءاللہ. بہرحال ایک اور سوال جو سب سے اس آیت کے اندر بہت ہی عجیب آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کے حوالے سے اس کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس میں لوگوں کے اسرار اور راز جو ہیں وہ فاش ہو جائیں گے، یوم تبلا السرائر. تو یہ جو بیان کی گئی ہے صفت قیامت، اس کی وضاحت چاہتا ہوں قبلہ، کہ یوم تبلا السرائر قیامت کو کیوں کہا گیا ہے اور وہ کس طرح کے سرائر ہوں گے اور اسرار ہوں گے انسان کے اور راز ہوں گے جو فاش کر دیے جائیں گے.
جی قیامت کے صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ تبلا سرائر ہے. تبلا جو ہے وہ بلا سے، بلا کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں.
اچھا.
چونکہ جب کسی چیز کو آزمایا جاتا ہے تو آزمانے سے اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے،
اس کے اندر جو نقائص پائے جاتے ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں برائیاں ہوتی ہیں،
وہ سامنے جو ہے وہ
نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں
تو یہاں جو ہے وہ مراد جو ہے وہی ہے کہ اس دن جو ہے وہ سرائر جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. آشیا سرائر سے مراد جو ہے سرائر جو ہے سریرہ کی جمع ہے، اور وہ مخفی حالات ہیں انسان کے، وہ مخفی نیات ہیں کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، کہ جو اس دن جو ہے وہ سب جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن یوم البروز ہے، یوم الظہور ہے، وہ ظہور کا دن، ہر چیز کے آشکار ہونے کا دن ہے. اس دن معلوم ہو جائے گا کون صحیح معنوں میں مومن ہے، کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون فاسق ہے، کس نے جو ہے بااخلاص اور مخلصانہ طور پر عمل انجام دیا ہے، کس نے جو ہے ریاکاری کے طور پر عمل انجام دیا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب معلوم ہو جائے گی. خاص طور سے ان افراد کے لیے اس آئے کریم میں بہت بڑا درس ہے کہ جو اپنے اوپر جو ہے وہ عزت کا لیبل لگا لیتے ہیں، یعنی ان کا لباس، ان کا رہن سہن، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بڑے عزت دار ہیں، یہ اور بات ہے کہ اندر سے جو ہے ان کے اندر کیسے مثلا خباثت خدا خاصہ پائی جاتی
اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں،
یا جو ہے وہ کتنے برے اعمال جو ہے ان کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہاں ٹھیک ہے کہ جو مقام ہے ان کا، جو پیسہ ہے،
شخصیت کا لباس،
ہاں اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے باطنی جو ان کے اعمال ہیں، باطنی جو نقائص ہیں، اس کو جو چھپا لیں. اچھا اس میں پروردگار کا بھی ایک طرف سے وہ ہے لطف شامل حال ہے کہ وہ ستار ہے چونکہ، لہذا سب کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈالے ہوئے. لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جب یہ پردے ہٹ جائیں گے سب کے نام اعمال سے، سب کی حقیقت جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ فاش ہو جائے گی اور ظاہر ہو جائے گی، اور معلوم ہو جائے گا کہ جو ہے وہ کون کس طرح کا ہے، اور کس نے کون صحیح معنوں میں عزت دار ہے اور کون جو ہے وہ صحیح معنوں میں ذلیل ہے. تو یہ جو بیان کیا گیا کہ وہ دن وہ ہے کہ جب اعمال جو ہے وہ انسان کے وہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی اس کے راست فاش ہو جائیں گے اس دن. اچھا اس کے بعد ایک اہم نقطہ جو اس آئے کریمہ کے بعد جس کے تحت پروردگار اشار کرتا ہے کہ فما لہو من قوت ولا ناصر، جو اسی سے مربوط ہے کہ اس دن نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی ناصر و مددگار ہوگا. دیکھیے یہاں کے اوپر ہمارے پاس جاہ و حشم ہے، افراد ہیں کہ جو ہمارے کیے ہوئے پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یہ ہمارا منصب ہے کہ جو ہمارے کیے ہوئے پردہ ڈالے ہوئے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ جب نہ کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ جو ہمارے ان اعمال کے اوپر پردہ ڈال سکے، اور نہ کوئی ناصر و مددگار ہوگا کہ ہمیں اس دن کی ذلت سے، اس دن کی رسوائی سے جو ہے وہ
بچا سکے
اور محفوظ رکھ سکے. یقین بہت ہی عجیب دن ہوگا،
بہت سخت دن ہوگا
کہ جب ہر انسان جو ہے وہ کے سامنے اس کے نام اعمال ہوں گے اور اس کی حقیقت سب کے لیے جو ہے وہ واضح
ہو جائے گی. پروردگار یوم تبلا السرائر سے، کہ جس دن انسان کے اعمال جو ہے وہ ہر ایک پر عیاں ہو جائیں گے اور راز فاش ہو جائیں گے، اس دن سے جو پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے راز، انسان جب دنیا میں ظاہراً کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ ہوگا تو تب وہاں راز فاش ہوں گے، لیکن اگر دنیا میں انسان جس طرح سے اس کا ظاہر ہے، اگر ویسا ہی اس کا باطن بھی ہوا، تو پھر میرے خیال میں راز فاش ہونے کی نوبت جو ہے وہاں پہ نہیں آئے گی. یعنی انسان کے اعمال اور کردار ایک ہوں، ایمان جس طرح ظاہراً اچھے عمل کرتا ہے اندر سے بھی ویسا ہی ہو، تو یقیناً پھر راز فاش ہونے والی نوبت جو ہے وہ انسان کی نہیں آئے گی.
یقیناً ایسے. اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں تو میں یہ جو سرائر کے لفظ آئی اس کی میں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے. اور معاذ بن جبل سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سرائر کیا ہیں, یہ جس کی طرف آئے کریمہ میں اشارہ کیا گیا, تو آپ نے فرمایا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سرائرکم ہی اعمالکم, تمہارے سرائر تمہارے اعمال ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں من الصلاۃ نماز, والصوم روزہ, والزکات زکات, والغسل من الجنابہ, والوضو وضو بھی ہے وضو ہے, والغسل من الجنابہ غسل جنابت ہے, یہ سب کے سب جو ہے وہ سرائر کیا کہتے ہیں, سرائر ہیں. اس کو کہتے ہیں وہ کل مفروض, اور ہر واجب چیز جو ہے وہ اس کا شمار جو ہے وہ انسان کے سرائر میں ہوتا ہے. اس کو فرماتے ہیں کیونکہ یہ تمام اعمال جو ہیں وہ خود انسان کو سے مربوط ہوتے ہیں کہ اس نے کیا انجام نہیں دیا, اس کیا انجام نہیں. اس کو فرماتے ہیں ممکن ہے کہ کسی نے جو ہے وہ نماز نہ پڑھی ہو مگر وہ کہے کہ میں نماز پڑھی, کسی نے جو ہے وہ ممکن ہے کہ کوئی عمل نہ کیا ہو لیکن وہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہے کہ میں نے عمل انجام دیا. تو فرماتے ہیں نہیں, اسی لیے اس دن کو جو ہے یہ تبل سرائر کہا گیا ہے. کیوں؟
یا کوئی انسان جو ہے وہ چھپ کے گناہ کرتا ہے
جی
اور ظاہراً اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی اچھا انسان بنا کے پیش کرتا ہے,
اپنے کو اچھا انسان بنا کے پیش کرتا ہے, تو اس کو فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوا انسان کے تمام اعمال جو ہے وہ جو اس کے واجبات جو اس پہ جو حقوق تھے اس کے اوپر جو ہے وہ چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں وہ سب جو ہے سب کے لیے آشکار و ظاہر ہو جائیں گے, اور اس دن سب کے لیے حقیقت جو ہے واضح ہو جائے. اس کے بعد وہ آیت کریمہ جو ابھی ہم نے پڑھی, فما لہ من قوت ولا ناصر, اس دن کوئی اس کا ناصر و مددگار
نہیں
ہوگا, صرف اس کے نیک اعمال اور اس کا ایمان جو اس کا صحیح عقیدہ ہے یہی وہ ہوں گے جو اس کی نجات کا باعث بنیں گے, جو اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے.
قبلہ اس حوالے سے بہت ساری روایت ہیں کہ انسان جو ہے وہ مال بھی چھوڑ جائے گا دنیا میں, اولاد بھی اپنی چھوڑ جائے گا, ازواج اگر ہیں بیوی ہے بچے ہیں زمین ہے بیلنس ہے بینک میں نہ جانے کیا کیا سب انسان چھوڑ جائے گا, آخرت میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ اس کے اعمال کام آئیں گے
یقیناً.
اور نماز انسان کی جو ہے وہ باقاعدہ ایک شکل میں جسم کی صورت میں ظاہر ہوگی, اگر اچھی طریقے سے اس نے اس کو دنیا میں سنوار کے رکھا ہوگا تو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں, اور اگر نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا سستی کرتا تھا تو کہتے ہیں وہ ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک فقیر کی طرح اس کے پاس آئے گی.
آپ نے یہ بات ابھی ذکر کی تو مجھے وہ خدا رسیدہ ایک عالم کا واقعہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تدفین میں گیا جنازے میں شرکت کرنے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ جب اس کو قبر میں دفن کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ خدا رسیدہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا جسم بھی اس کے ساتھ داخل ہو رہا ہے کہ جو کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی کمزور ہے,
بہت
ہی لاغر ہے, بہت ہی نحیف ہے, اور شکل بھی اس کی عجیب سے ہے. تو ان کو وہ بھی ہوا کہ انہوں نے یہ کیا ہو سکتا ہے, تو پھر ان کو متوجہ ہوئے کہ یہ اس کی نماز ہے کہ جو اس نے بہت کاہلی میں سستی میں جو آپ نے کہا نا کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی یا توجہ سے نہیں پڑھی کاہلی سستی میں پڑھی, کیونکہ یہ تمام اعمال جو وہاں پہ جسم اور مجسم ہونے کی شکل اختیار کریں خاص طور سے نماز, اور یہ تھا کہ اب یہ جو جسم اس کے ساتھ جائے گا کبھی شکل میں ظاہر سے اگر اچھی طرح نہیں ادا کیے تو کبھی شکل میں جائے گا, یہی جو نحیف اور لاغر ہوگا کمزور ہوگا اور آخر تک اس کے ساتھ یہ جسم
رہے گا.
تو ہم کو چاہیے کہ ظاہر سے جو بھی عمل کریں اس کو
یقیناً. قبلہ میں چاہتا ہوں کہ آخری سوال کے طور پر ایک اور چند آیات ہیں بلکہ آخری آیات جس میں پروردگار عالم اسی سورہ کے اندر سورہ طارق کے اندر آیت نمبر 12 سے لے کے 17 تک یعنی آخر تک جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. قبلہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک بریک لے لیا جائے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 12 سے لے کے 17 تک ان کی ایک تفسیر ہو جائے ایک وضاحت ہو جائے مختصر سی, یا ان کے اندر کچھ اہم نکات جو تمام ہم سب کے لیے اہم ہوں اور ہیں یقیناً ان کو آپ بیان فرمائیں, تو ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کہ جس میں ہم سورہ طارق کا تعارف پیش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
يوم الغدير لك الخليقة أذعانت يوم الغدير لك الطريقة أذعانت وكأنها حشرت وأنت حشرتها وأنت حشرتها وتلك كواكب سجدا لك والذي سواك أنت أميرها فأمرتها آية التبليغ إلا نفحة من فيض نورك في الهجير نفحتها من فيض نورك في الهجير نفحتها من فيض نورك في الهجير نفحتها نفحتها
ناظرین وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان میں اور عید غدیر بالکل نزدیک ہے اور اس سلسلے میں ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں چونکہ ہم عید غدیر والے دن تو آپ کی خدمت میں نہیں ہوں گے لیکن اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید ولایت عید امیر المومنین پہ اس مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے چند لمحے جو باقی رہ گئے ہیں چند منٹ اس میں ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ قبلہ غدیر کا بھی ذکر ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ مبارکباد پیش کر دوں اور آخری جو چند آیات ہیں آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 17 تک اس کی ایک مختصر سی تفسیر یا اس میں جو اہم نکات ہیں وہ بیان فرمائیں
جی جی اب جو ہے پروردگار آیت نمبر 13 میں جو ہے وہ قرآن مجید کی اہمیت کو بیان فرماتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے آسمان اور زمین کی قسم پروردگار نے کہا اہمیت بتانے کے لیے قرآن کی تو اس میں ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ فیصلہ کن قول ہے اس آیت کی تفسیر میں بہرحال مختلف روایتیں ہیں اس میں حضرت علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جب انہوں نے کہا کہ عنقریب فتنہ واقع ہوگا تو آپ نے پوچھا اس وقت راہ نجات کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کی طرف جو رجوع کرے گا اس کو نجات ملے گی اس لیے کہ اس میں گزشتہ آئندہ موجودہ سب کے جو ہے وہ سب کے لیے راہ حل موجود ہے اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کوئی ہنسی مذاق کا قول نہیں ہے بلکہ یہ سنجیدہ گفتگو ہے ایک سنجیدہ کلام ہے اور اس کے بعد کفار اور دشمنان اسلام کی سازشوں کا ذکر ہے انہم یکیدون کیدا کہ وہ مختلف سازش کرتے رہتے ہیں ارے کبھی جو ہے وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں کبھی پیغمبر اسلام کی توہین کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کو اذیت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ وہ نور خدا کو جو ہے بجھا دیں اپنے زام ناقص میں تو کہیں اگر وہ سازشیں کرتے ہیں عقید و قیدا تو میں بھی تدبیر کرتا ہوں پروردگار پہ. اس کی تدبیر یہی ہے کہ جو اس کی عنایات اور اس کا فضل جو مسلمانوں کے شامل حال ہوتا ہے کہ جس سے دشمنوں کو شکست ملتی
ہے. ہمارے پاس دو منٹ ہیں, اگر کوئی اہم نقطہ اس آیت کے اندر آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے شاید بیان نہ کر رہے ہیں.
اس میں اہم نکات کے حوالے سے ایک تو یہی کہ قرآن مجید کو اس میں قول فصل کہا گیا ہے, یعنی قول فاصل نہیں کہا گیا ہے. ایک اہم نقطہ یہ ہے
یعنی
قرآن سراسر جو ہے قول فیصلہ کن قول ہے. جیسے ہم کسی کو کہیں کہ فلاں شخص عادل ہے, اس کے بجائے کہ فلاں شخص عدل ہے, یعنی سراپا جو ہے وہ عدالت ہے. دوسری یہ ہے کہ ہمیں کفار کے سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کے مقابلے کی جو ہے وہ تدبیر کرنا چاہیے. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے. تیسرا اہم نقطہ یہ کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے پروردگار اس کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ برتاؤ کرتا ہے. اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اسی اعتبار سے پروردگار کا برتاؤ ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوششیں کرتے ہیں اس کی ہدایت کرتے ہیں. جو سازشیں کرے گا, مکر کرے گا, پروردگار اسی اعتبار سے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ سازشیں کرے گا اور تدبیریں کرے گا. یہ مختلف نکات ہیں.
یقیناً پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے اس سورے سے بلکہ پورے قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو باقاعدہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں اور اپنے اوپر اپلائی کریں باقاعدہ طور پر.
اگر اجازت دیں تو میں بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم ناظرین خدمت میں مبارکباد پیش کر دوں. اتنے غدیر کیا اور ان سے خواہش کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں پر پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ خطبہ غدیر کا مطالعہ ضرور کریں.
بہت بہت شکریہ قبلہ, آپ کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. ناظرین پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ پھر آئندہ جمعرات کو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے, میرے تمام دوستوں کو, مہمان کو اجازت دیجیے. فی امان.
يا من يرحم من لا ترحم العباد.